حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. حسبنا الله ونعم الوكيل، حسبنا الله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله، 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 لا حول ولا قوة إلا لا حول ولا قوة إلا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، يا خفي اللطف، يا خفي اللطف أدركني بلطفك الخفي، يا خفي اللطف أدركني. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد، اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. يا باقي أنت الباقي، 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 يا باقي. Yeah. يا باقيا في الباقي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين لا إله إلا أنت سبحانك اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم بسم الله الرحمن الرحيم والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل على المؤمنين الله والله ذو فضل على المؤمنين والله ذو فضل اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم إنا لله وإنا إليه راجعون 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 إنا لله وإنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على اللهم صل على سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي الذين آمنوا الله ولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا اللهم صل على سيدنا بسم الله الرحمن الرحيم والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله ولي المؤمنين والله والله ولي المؤمنين والله ولي اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل على سيدنا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. دعا کر لیجئے. سبحان ربی العال الوہاب. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اے اللہ، یہ جو ختم خواجگان پڑھا گیا، اسے ہم نبی علیہ السلام کی خدمت میں ایصال ثواب کرتے، یا اللہ قبول فرما. نبی علیہ السلام کے وسیلے سے تمام انبیاء، تمام صحابہ، صحابیات، تابعین، تبع تابعین، ائمہ، مجتہدین، مفسرین، محدثین، فقہاء کرام اور تمام سلسلہ کے بزرگ، خصوصاً سلسلہ علیہ نقشبندیہ کے بزرگ، اور تمام مؤمنین مؤمنات، مسلمین مسلمات کو ایصال ثواب کرتے ہیں، یا اللہ قبول فرما. وصلی اللہ تعالی علی حبیبہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین. الحمدللہ وکفا، الحمدللہ وکفا، سلام علی عباده الذین اصطفى، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ما خلقکم ولا بعثکم الا کنفس واحدہ ان اللہ سمیع بصیر. سبحان ربک رب العزة عما یصفون، سلام علی المرسلین، والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ارشاد باری تعالیٰ ہے، ما خلقکم ولا بعثکم، تمہارا پیدا کرنا، بنانا اور تمہارا قیامت کے دن تمہیں اٹھانا، الا کنفس واحدہ، ایک جی کو اٹھانے کے برابر ہے. قرآن پاک کی اس مبارک آیت میں اللہ رب العزت فرما رہے ہیں کہ دنیا کے 7-8 ارب لوگ، ان سب کو موت دینا اور قیامت کے دن اٹھانا، یہ بھی بڑا حیران کن عام لوگوں کے لیے، مگر یہ اسی طرح ہے جیسے ایک بندے کو اگر موت دے کے اٹھا لینا حیران کن ہے، تو اتنے ساروں کو بھی اٹھانا حیران کن ہے. مگر اللہ رب العزت نے بہت سارے ایسے کام کیے ہیں جو انسانی عقل کے لیے حیران کن ہوتے ہیں، مگر کیونکہ انسان ان کا مشاہدہ کر رہا ہوتا ہے، اس لیے وہ حیرانگی باقی نہیں رہتی. تو بہت سارے لوگ یہ کہتے ہیں کہ ایک انسان مر جائے گا، مٹی میں مٹی بن جائے گا، پھر وہ خاکہ ویسے کیسے کھڑا ہو جائے گا. اور یہ ابھی کا اعتراض نہیں، 1400 سال پہلے کا اعتراض تھا. تو علماء نے اس کا جواب یہ دیا، اور قرآن پاک میں اس کا جواب موجود یہ ہے کہ یہ صرف ایک حیران کن چیز نہیں ہے جو اللہ نے تخلیق کی ہے یا جو انسانی عقل سے باہر ہے. یہ آسمان کا بن جانا، یہ سورج کا اس طرح کھڑا رہ جانا، یہ چاند کا جو ہے وہ زمین کے گرد گھومنا، پھر زمین کا چاند زمین کا سورج کے گرد گھومنا، اور پھر اس پوری گیلیکسی کا جو ہے وہ گیلیکٹک سینٹر کے گرد گھومنا، یہ تمام چیزیں انسانی عقل سے باہر ہیں. انسانی عقل تو یہ بھی نہیں سمجھ سکتی کہ جی ایک اگر آپ سیڈ زمین میں ڈالتے ہیں اور اس پر پانی ڈالتے ہیں تو وہ تو کچھ عرصے بعد بہت بڑا درخت بن جاتا ہے. تو بہت ساری چیزیں انسانی عقل سے باہر. ہمارے ملک کے بہت بڑے ڈاکٹر صاحب وہ فرماتے ہیں کہ جی لوگوں کے لیے یہ چیزیں باہر کی تو بہت ایسی ہیں جو انسانی عقل سے باہر، میرے لیے سب سے حیران کن چیز یہ ہے کہ میں انسانوں کی جسموں کے ساتھ ڈیل کرتا ہوں، ڈاکٹر ہوں۔ اس نے کہا کہ انسان کا جو مسل ہے ہاتھ کے اندر یا ٹانگوں کے اندر، یہ مسل جو ہے یہ بہت بڑا بھی اگر کوئی ایتھلیٹ ہونا تو 2-2.5 گھنٹے متواتر استعمال کر سکتا ہے، بھاگنے والا 3-4 گھنٹے، اگر کوئی بڑا میراتھن رنر ہے تو وہ 3-4 گھنٹے بھاگ سکتا ہے، بہت بڑا کوئی پلیئر ہے ٹینس کا یا کوئی اور تو وہ 2-3 گھنٹے تک اپنے اس ریکٹ کو گھما سکتا ہے۔ اس کے بعد بہرحال جو انسان جو اللہ نے بنایا ہے وہ تھک جائے گا، تو 2-2.5-3 گھنٹے سے زیادہ ایک مسل کام نہیں کر سکتا، انسان کی اس سے زیادہ کیپیسٹی نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ میں ڈاکٹر ہوں، یہ انسان کا جو دل ہے وہ بھی بالکل اسی طرح کا مسل ہے جس طرح یہ ہاتھ کے مسل ہیں، یہ ٹانگوں کا مسل ہے، مگر یہ مسل 70-80 سال متواتر چلتا رہتا ہے اور اس کے اندر کوئی تعطل نہیں آتا ہے، کوئی تھکاوٹ نہیں ہوتی ہے انسان کو۔ تو کہتے ہیں کہ میرے لیے تو یہ سب سے حیران کن چیز۔ تو حیران کن چیزوں کی اگر آپ لسٹ بنانا جائیں گے تو وہ لسٹ ختم نہیں ہوگی۔ تو اس میں کیا حیرانگی ہے کہ اگر انسان جو ہے وہ فوت ہو جاتا ہے اور اس کے بعد اسی خاکے کو اللہ تعالیٰ واپس کھڑا کر دیتے ہیں، بلکہ اللہ رب العزت نے اس حوالے سے ایک اور عقلی دلیل قرآن میں دی کہ جی زیادہ مشکل تو بغیر خاکے کے انسان کو پہلے بنایا، کہ کوئی تصویر موجود نہیں تھی تو پہلی مرتبہ جو بنایا وہ زیادہ مشکل تھا، دوسری مرتبہ بنانا تو آسان ہے کہ وہ پکچر پہلے سے موجود ہے، اگر عقلی طور پہ ہی دیکھیں تو اللہ نے کہا دوسری مرتبہ بنانا زیادہ مشکل ہے، پہلی مرتبہ تو آسان ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ جی یہ اللہ کے لیے قیامت کے دن ہر انسان کو کھڑا کرنا یہ کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے قیامت کے دن کے احوال بیان فرمائے اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ جتنے لوگ قیامت کے دن کھڑے کیے جائیں گے، یعنی ہر انسان کو کھڑا کیا جائے گا، آپ نے فرمایا کہ کوئی شخص بھی اپنی جگہ سے ہل نہیں سکے گا جب تک کہ وہ ان 5 سوالات کا جواب نہیں دے گا۔ اور سب سے پہلا سوال یہ ہے کہ تم نے زندگی کیسے گزاری، اور یہ سوال کیوں کیا جائے گا کہ زندگی اس دنیا میں بھیجنے کا ایک بڑا مقصد ہے، اور وہ مقصد یہ ہے کہ ہمیں عبادت کے لیے بھیجا گیا ہے۔ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، کہ نہیں پیدا کیا ہم نے جنوں اور انسانوں کو مگر ہماری عبادت کے لیے۔ تو ہماری مقصد زندگی عبادت ہے، اور اس مقصد کو ہی حاصل نہیں کیا تو پہلا سوال میں ہی ناکام ہو گئے۔ زندگی آمد برائے بندگی، زندگی آمد برائے بندگی، زندگی بے بندگی شرمندگی، کہ جی زندگی میں جو آئے وہ تو عبادت کے لیے آئے، یہی کام نہیں کیا تو پھر یہ زندگی تھوڑی، یہ تو شرمندگی ہے۔ اس لیے پہلا سوال قیامت کے دن کہ زندگی کیسے گزاری، کیا زندگی میں عبادت کے لیے کوئی وقت تھا یا نہیں تھا۔ آج عبادت نہیں کرنے کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، وقت سب کے پاس ہے، عبادت نہیں کرنے کی بڑی وجہ دل نہیں ہو رہا۔ یہ دل جو ہے اس کو اللہ رب العزت نے ایسا کر دیا کہ وہ تیار نہیں ہے۔ اور دل کیوں نہیں تیار ہو رہا؟ کہ دل پہ زنگ لگ چکا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے اس کے دل کے اوپر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، توبہ کر لیتا ہے تو وہ نقطہ دھل جاتا ہے، توبہ نہیں کرتا تو ایک اور سیاہ نقطہ لگتا ہے، پھر ایک اور سیاہ نقطہ، پھر گناہ کرتا ہے پھر ایک اور سیاہ نقطہ، حتیٰ کہ وہ دل جو ہے وہ بالکل سیاہ ہو جاتا ہے. اور جب یہ دل سیاہ ہو جاتا ہے پھر دل چاہتا بھی نہیں ہے کہ میں اللہ کے سامنے کھڑا ہو جاؤں. تو دل جب سیاہ ہو جاتا ہے تو عبادت کرنا جو ہے وہ بڑا مشکل کام ہو جاتا ہے. اس لیے عبادت نہیں کرنے کی بڑی وجہ یہ نہیں ہے کہ وقت نہیں ہے، عبادت نہیں کرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ دن زندگی سے گناہ نکل نہیں پائے. یہ جو ٹائم مینجمنٹ لوگ سکھاتے ہیں نا، اور بہت سارے یہ کورسز ہوتے ہیں پوری دنیا میں، اور یہ ایک اہم ٹاپک ہے کہ جس کو یہ سمجھ میں آ جائے کہ میں اپنے وقت کو صحیح طرح سے استعمال کروں تو وہ اپنے وقت میں اپنی ساری ضرورت کی چیزیں بھی کر سکتا ہے، عبادت کو بھی وقت دے سکتا ہے، ہر چیز کو وقت دے سکتا ہے. مگر یہ ٹائم مینجمنٹ والے جو چیز سب سے پہلی چیز جو سکھاتے ہیں نا، سب سے پہلی چیز آپ کھول کے دیکھ لیں کسی بھی ٹائم مینجمنٹ مینیول کو، سب سے پہلی چیز وہ یہ کہتے ہیں کہ سب سے پہلے یہ جو دو تین چار چیزیں جو تمہیں نہیں کرنی چاہیے، ان دو تین چار چیزوں کو اپنی زندگی سے ایلیمینیٹ کرو، نکال دو. اور بالکل یہی بات عبادت کے لیے ہے کہ اگر عبادت کے لیے راستہ بنانا ہے تو سب سے پہلے وہ کام جو نہیں کرنے چاہیے اس کو زندگی سے انسان نکال دے تو پھر عبادت کا راستہ ہموار ہو جاتا ہے. تو قیامت کے دن سب سے پہلا سوال کہ زندگی کیسے گزاری، زندگی میں عبادت کا وقت کتنا تھا، غفلت کا وقت کتنا تھا، گناہ کا وقت کتنا تھا. تو جو شخص یہ چاہے کہ میرا وقت عبادت، میرے وقت میں عبادت کا ایک بڑا وقت ہو، تو اس کو چاہیے کہ گناہ کے وقت کو بالکل کم کرے، تو دیکھیں عبادت کا وقت جو ہے وہ بن جائے گا. تو پہلا سوال زندگی کیسے گزاری، اور دوسرا سوال قیامت کے دن کے جوانی کیسے گزاری. اور جوانی کے اندر اللہ رب العزت کا ایک خاص انٹرسٹ ہے. جوانی کا وقت وہ ہوتا ہے کہ انسان کی طاقت بھی عروج پہ ہوتی ہے، دماغی طاقت بھی بڑی عروج پہ ہوتی ہے. تو آگے بہت سارے کام اور بہت ساری وہ نیتیں جوانی میں کرتا ہے کہ جی اب آگے یہ کام کرنے ہیں. گناہ جو ہے اس کو کرنے کا شوق بھی عروج جو اس کا ہے وہ جوانی ہے. تو جب گناہ کرنے کا شوق بھی عروج ہے، دنیا داری کرنے کا شوق بھی عروج پر ہے، وہ والا وقت کیسے گزارا؟ کیا اس وقت میں بھی کوئی اللہ کی یاد تھی یا نہیں تھی؟ اس لیے حدیث پاک میں آتا ہے کہ قیامت کے دن سات لوگوں کو عرش کا سایہ ملے گا جب کوئی اور سایہ نہیں ہوگا. یعنی یہ سات لوگ وہ ہوں گے کہ جن کو قیامت کے دن بڑا اسپیشل گیسٹ بنایا جائے گا. اربوں کھربوں لوگ ان کو دیکھ کے حیران ہوں گے کہ یہ لوگ ہیں کون. اور ان میں سے ایک وہ شخص ہوگا جس نے جوانی میں عبادت کی ہوگی. تو یہ جوانی کی عبادت ہے، یہ اللہ رب العزت کے یہاں بہت بڑی چیز ہے. جس نے یہ کر لیا اللہ اکبر، تو اللہ کو عبادت بھی پسند، اور یہ جوانی کی عبادت اللہ کو بہت زیادہ پسند ہے. کتابوں میں واقعہ لکھا ہے کہ ایک تابعین تھے، اور یہ تابعی جو تھے یہ بہت زبردست مجاہد تھے، جنگ کرتے تھے. مسلمانوں کی اور عیسائیوں کی جنگ ہوئی، تو عیسائیوں کو یہ پتہ چل گیا کہ یہ ایک ہے نوجوان، یہ بہت زوردار جنگجو ہے اور یہ ہمیں سب سے زیادہ نقصان پہنچاتا ہے. تو بڑا ہی ان کو فوکس کر کے اور ان کے خلاف بہت سارے لوگوں کو بھیج کے، اور یہ جو ایک تابعی تھے اس کو عیسائیوں نے پکڑ لیا اور ان کو پکڑ کے قیدی بنا لیا. بادشاہ کے سامنے سارے سٹیٹسٹکس لائے کہ جی اتنے لوگوں کو اس نے مارا ہے، ہمارے عیسائیوں کے اتنے اتنے نقصان اس نے پہنچائے ہیں، تو اس کو تو فوراً قتل کیا جائے. بادشاہ نے بھی حکم دے دیا کہ جی قتل کریں. اب یہ جو تابعی تھے ان کو قتل کرنے ہی والے تھے کہ بادشاہ کی جو فوج، جو عیسائی بادشاہ کی فوج کے سپہ سالار تھے، انہوں نے کہا کہ بادشاہ سلامت ان کو نہ قتل کریں، الگ سے لے گئے کہ بادشاہ سلامت کسی طرح، یہ تو ہمارے قابو میں ہے نا، ان کو کسی طرح سے کنونس کریں کہ یہ عیسائی ہو جائیں. اور یہ اتنا بہت ہی زبردست جنگجو ہے، اتنی اس کو ٹیکنیکس آتی ہیں، اگر یہ ہماری فوج میں لڑے گا نا تو جہاں قدم اٹھائیں گے وہیں کامیابی ہوگی. بادشاہ نے کہا اچھا ایسا اہم بندہ ہے تو پھر اس کو تھوڑا اپنے قریب کرنے کی کوشش کر دیں. بادشاہ نے کہا کہ جی ایک بہت بڑی قیمت رکھ دیتے ہیں، ایک بہت بڑا انعام رکھ دیتے ہیں، تو یہ آرام سے ہماری طرف آ ہی جائیں گے، کون سا کوئی اتنا امیر آدمی نظر آ رہا ہے. تو بادشاہ نے بہت بڑا ایک سونے کی اتنی ساری اشرفیاں، کہا کہ جی اتنے تھیلے سونے کی اشرفیوں کی آپ کے لیے ہدیہ ہے، آپ ہماری طرف آ جائیں. نیک نوجوان تھا، اس نے جواب دیا کہ جی مجھے موت تو منظور ہے، اپنا دین چھوڑنا منظور نہیں ہے. بادشاہ یہ جواب سن کے تھوڑا امپریس بھی ہوا کہ یار یہ بڑا پکا بندہ ہے، تو اتنا پکا پن اگر ہماری سائٹ پہ نگر دکھائے تو کیا بات ہو. بادشاہ کو اور شوق پیدا ہوا کہ اچھا یہ میری پیشکش اس کو کچھ نہیں لگی، تو بادشاہ کے دل میں اور شوق پیدا ہوا کہ کسی اور طریقے سے اس کو گھیرتا ہوں اور اس کو اس طرف لے کے آتا ہوں. بادشاہ نے بڑے سوچنے کے بعد اسی فیصلے پہ آیا کہ جی اتنی جو جنگیں لڑ رہا ہے اور اتنا زبردست جنگجو جو بنا ہوا ہے، اسی لیے ہے نا کہ کسی زمین کے خطے پہ حکمرانی کرنا چاہتا ہے. بادشاہ نے فیصلہ کیا کہ اس کو کہتا ہوں کہ ہمارا جو سب سے بڑی ہماری جو اسٹیٹ ہے نا، جو سب سے بڑا صوبہ ہے، اس کا گورنر اس کو بنا دیتے ہیں. تو بادشاہ نے یہ پیشکش بھی پیش کی کہ جی ہمارے سب سے بڑے صوبے کے گورنر آپ بن جائیں. اس نے کہا جناب آپ کی طرف آنا منظور نہیں ہے، اپنے دین کو نہیں چھوڑ سکتا. اب بادشاہ پریشان کہ جی کیا ایسی چیز ہے کہ جی اس کو ادھر لے آئے، اور پریشانی بادشاہ کے چہرے پہ واضح تھی کہ جی اس بندے کو ہاتھ سے نکلنے نہیں دینا ہے، مگر یہ ہاتھ میں آ بھی نہیں رہا. بادشاہ کی ایک نوجوان خوبصورت بیٹی تھی، وہ بادشاہ سے ملنے آئی تو اس نے دیکھا کہ جی میرے والد جو ہیں پریشان ہیں، تو پوچھا کہ ابا حضور کیا پریشانی آپ کو ہے؟ انہوں نے کہا یہ نوجوان مسلمان جو ہے اس کو بڑی مشکلوں سے پکڑا، یہ بہت زبردست قسم کا جنگجو ہے، اور کافی کوشش ہم کر رہے ہیں کہ یہ کسی نہ کسی طرح سے ہماری طرف آ جائے اور ہماری فوج میں لڑے، اور اتنا بڑا اس کو ہم نے سونے کا انعام دیا، وہ اس نے قبول نہیں کیا، اس کو گورنر بنا رہے ہیں اپنی سب سے بڑے صوبے کا، اس نے وہ قبول نہیں کیا، تو لگتا نہیں ہے کہ یہ ہماری طرف آئے گا. بیٹی نے کہا کہ ابا حضور یہ کام میرے ذمے لگائیں، میں آپ کا یہ کام کر کے دیتی ہوں. چنانچہ جو شہزادی تھی، نوجوان بھی تھی خوبصورت بھی تھی، اس نے کہا جی اس کا کھانا جو ہے یہ مجھے دیا جائے، میں اس کے لیے کھانا لے کے جاؤں گی. تو کھانا لے کے شہزادی ان کے سامنے رکھ دی، اور اس کے سامنے رکھنے کے بعد اس سے بہت زیادہ دل لبھانے والی باتیں، اور اس کو اظہار کیا کہ مجھے تجھ سے بڑی محبت ہے، تو بہت ہی خوبصورت نوجوان ہے. مگر نوجوان نیک تھا، اس نے آنکھ اٹھا کے دیکھا ہی نہیں. شہزادی نے بڑی کوشش کی مگر وہ واپس چلی گئی. اس نے کہا بچے گا تو کب تک بچے گا، اگلے وقت کا کھانا پھر لے کے گئی، پھر خوب تیار ہو کے بن ٹھن کے گئی، اور پھر خوب دل لبھانے والی محبت والی باتیں کی، پھر اس نے سر اٹھا کے نہیں دیکھا. پھر اس نے یہی سوچا کہ جی کب تک بچے گا، مرد ہی ہے نا، مرد ایک مرتبہ بچ گیا، دو مرتبہ بچ گیا، ایک دن گزر گیا شہزادی دو تین وقت کھانا لے کے آئی، دوسرے دن گزر گیا دو تین وقت کھانا لے کے آئی، اس نے سر اٹھایا ہی کوئی نہیں، تین دن گزر گئے، چار دن گزر گئے، دس دن گزر گئے، چالیس دن تک وہ کوشش کرتی رہی، چالیس دن میں اس نے ایک مرتبہ بھی اس کی طرف نہیں دیکھا، کیسا نوجوان تھا، چالیس دن بعد وہ شہزادی آخر کو پھٹ پڑی کہ تم مرد ہو یا کیا ہو، ہر روز ایسے تیار ہو کہ تمہارے پاس آتی ہوں، حقیقت بیان کر دی، ہر روز تیرا دل لبھانے کی کوشش کر رہی ہوں، ہر روز تیرے لیے اچھے اچھے کھانے لے کے آتی ہوں، ہر روز اپنی محبت کا تجھ سے اظہار کرتی ہوں، تو کس قسم کا انسان ہے، تو نے ایک مرتبہ بھی میری طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھا کہ میں ہوں تو کیسی ہوں؟ اس نے آگے سے ایک جواب دیا کہ ہمارے مالک نے ہمیں قرآن میں منع کر دیا کہ نامحرم کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا جائز نہیں ہے۔ اس جواب کو سن کے وہ عیسائی جو لڑکی تھی، شہزادی جو تھی، اتنا اس کے دل پہ اثر ہوا، آخر کو وہ یہ کہنے پہ مجبور ہو گئی کہ سچی بات یہ ہے کہ تم لوگ صحیح دین پہ ہو اور ہم جو ہیں وہ غلط راستے پہ ہیں، میں تمہاری اس بات کو سن کے دین اسلام قبول کرتی ہوں۔ چنانچہ شہزادی نے دین اسلام قبول کیا، اور یہ جو تابعی تھے ان کا عیسائیوں کے نرگے سے نکلنے کا ذریعہ بھی وہ شہزادی بنی۔ تو پانچ سوالات قیامت کے دن، پہلا سوال کہ زندگی کیسے گزاری، کتنا وقت غفلت کا تھا اور کتنا وقت عبادت کا تھا، اور دوسرا سوال کہ جوانی کیسی گزاری جب طاقت عروج پہ تھی اور دماغ عروج پہ تھے اور فیوچر پلانز عروج پہ تھے، اس وقت کچھ اللہ کے لیے بھی کیا یا نہیں کیا، اور تیسرا سوال ہوگا کہ مال کہاں سے کمایا تھا، کہ پکی بات ہے انسان حلال کھاتا ہے تو جسم حلال کرنا چاہتا ہے، اور انسان کے جسم میں جب حرام جاتا ہے تو جسم پھر نیکی کرنے کے لیے تیار نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرما رہے ہیں، یا ایہا الرسل، اے رسولوں کی جماعت، کلوا من طیبات واعملوا صالحا، تم کھاؤ پاکیزہ حلال کھانا اور پھر نیک عمل کرو۔ تو حلال اندر جاتا ہے، جسم حلال کام کے لیے تیار، حرام اندر جاتا ہے، جسم حرام کام کے لیے تیار ہو جاتا ہے۔ تو پکی بات یہ ہے کہ حرام جو ہے وہ انسان کے لیے دنیا میں بھی نقصان، آخرت میں بھی نقصان۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو جسم حرام پر پلتا ہے اس جسم پر جنت کا دروازہ اور جنت میں داخلہ حرام ہو جاتا ہے۔ اللہ اکبر۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص چیخ چیخ کے اور آنسوؤں اور گریے کے ساتھ اللہ سے مانگ رہا ہے، اس کی دعا کیسے قبول ہوگی کہ جب کہ جو کھانا وہ کھاتا ہے وہ حلال نہیں ہے؟ تو جب انسان حرام کھاتا ہے تو اس کی دعاؤں کا اثر بھی ختم ہو جاتا ہے۔ اور قیامت کے دن کے جو پانچ اہم سوالات تو بہت ہیں، ہماری زندگی کے بارے میں سوال اللہ کرنا چاہیں گے تو پانچ ہیں کیا، 50,000 سوال ہیں ہمارے بارے میں جو پوچھنے چاہیے، مگر پانچ اہم سوالات، اور اس میں سے تیسرا سوال یہ ہے کہ مال کہاں سے کمایا۔ اور ہم سمجھتے ہیں کہ جی حرام تو یہی ہے جو چوری کر کے کمایا ہو، جو چوری کر کے کمایا ہے وہ تو حرام ہے ہی صحیح، جو سود کے ذریعے سے کمایا ہے وہ بھی حرام ہے، جو دوسروں کو دھوکہ دے کے کمایا ہے وہ بھی حرام ہے، جو مال آپ نے جھوٹ کہہ کر بیچا ہے اس سے بھی حاصل ہونے والی کمائی حرام ہے۔ حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ کسی سے اگر مال ہدیۃً ملا مگر اس نے ہدیہ جو آپ کو دیا وہ پریشر میں آ کے دیا، دل کی خوشی سے نہیں دیا، طیب نفس سے نہیں دیا، تو وہ مال بھی جائز نہیں ہے۔ تو حرام وہ نہیں ہے جو صرف ڈاکو اٹھا کے لے گئے تو اس کے لیے حرام، اور چور چوری کر کے لے گیا تو اس کے لیے حرام، جو رشوت کے ذریعے سے کھایا وہ بھی حرام۔ اور جہاں جہاں ملک کے اندر حکومتی اداروں میں رشوت عام ہوتی ہے، اس کا مطلب ہے ہر بندہ جو ہے وہ کہیں نہ کہیں حرام عمل میں داخل ہو جاتا ہے۔ چنانچہ ایک کرپشن پرسیپشن انڈیکس بنا ہوا ہے کہ ملک کے، دنیا کے جتنے 180 ملکوں کے اوپر انہوں نے تحقیق کی کہ دنیا کے جو 180 ملک ہیں ان میں سب سے زیادہ جو حکومتی اداروں میں کہاں کرپشن زیادہ ہوتی، کہاں رشوت کا لین دین، جھوٹ، پیسوں کے ذریعے سے کام ہونا، تو جو نمبر ون پہ ہے یعنی جہاں بالکل ایسا کام نہیں ہوتا وہ مسلمان ملک نہیں ہے، غیر اسلامی ملک، یورپی ملک ہے کوئی۔ مگر عجیب بات یہ ہے کہ ان 180 ملکوں میں پہلے 30 ملکوں میں بھی کوئی مسلمان ملک نہیں ہے، 31واں ملک قطر ہے۔ اللہ اکبر۔ اور ہم تو پہلے 100 ملکوں میں بھی نہیں ہیں۔ تو جب یہ حال اداروں کا ہے تو کہیں نہ کہیں حرام لگ رہا ہے۔ تو قیامت کے دن کا بڑا سوال کہ مال کہاں سے کمایا۔ تو تین سوال ہو گئے، زندگی کیسے گزاری، دوسرا سوال جوانی کیسے گزاری، اور تیسرا سوال قیامت کے دن کہ مال کہاں سے کمایا۔ حالانکہ اس حلال اور حرام کے معاملے میں سب سے زیادہ فکر مسلمانوں کو ہونی چاہیے۔ ہمارے قرآن اور حدیث میں بھی یہی حکم ہے، ہمارے اکابرین کی زندگی بھی ہمیں یہی تعلیم دیتی ہے۔ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کے پاس کوئی شخص ہدیۃً کھانا لے کے آیا، آپ نے اس کو کھا لیا، آپ کے کسی صحابی نے بتایا کہ حضرت مجھے نہیں پتا اس کا مال حلال ہے یا حرام ہے، ڈاؤٹ لگ رہا ہے، حضرت نے اپنی انگلی اپنے گلے میں ڈالی اور سارا جو کھایا تھا اس کو کہہ کر دیا۔ تو جو قریبی ساتھی تھے اس نے پوچھا حضرت یہ کیا آپ نے کیا، تو آپ نے فرمایا کہ یہ بہتر ہے کہ یہ کھانا میرے جسم سے اس طرح سے نکل آئے میرے وجود کا حصہ نہ بنے۔ تو سب سے زیادہ حرام سے بچنے والے تو ہمیں ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر۔ اور مسلمان یہ کہ مسلمان سب سے زیادہ بدعنوانی کرنے والے ہیں۔ کتابوں میں واقعہ لکھا ہے اور بہت ساری سندوں سے یہ واقعہ لکھا گیا ہے کہ ایک نیک نوجوان تھا، غریب تھا، فاقے چل رہے تھے، کچھ عرصے سے کھایا نہیں تھا، ایک نہر کے برابر میں سے جا رہا تھا، نہر اوپر سے یوں نیچے آ رہی تھی، یہ بھی ساتھ ساتھ چل رہا تھا، نہر کے اندر ایک سیب تیرتا ہوا دیکھا، تو بھوک لگی ہوئی تھی تو سیب اٹھا لیا اور سیب کھا لیا، شدید بھوک تھی کھا لیا، تو پھر خیال آیا کہ جی سیب کا پتہ نہیں مالک کون تھا اور اس کی اجازت کے بغیر تو نہیں کھا لیا، تو پھر تو حلال نہ ہوا، حرام ہوا۔ اب اس کا ایک ہی طریقہ ہے، یا تو کہہ کر دی جائے، یا اس کو یہ بھی احساس تھا کہ ایک سیب ہی ہے تو اس کے مالک سے پوچھ لیا جائے کہ بھائی تیرے سیب کھا لیا ہے، معاف کر دے، یا کچھ پیسے لینے ہیں تو وہ لے لے، یا کچھ مجھے بتا دے، کوئی تیرا کام کر دوں۔
مگر پریشان ضرور تھے کہ جی ایسا نہ ہو کہ اس کے مالک ہی مجھے نہ ملے اور میں یہ سیب کو معاف نہ کروا سکوں، تو پھر تو حرام میرے جسم کا حصہ ہے۔ تو جس طرف سے، جس رخ سے سیب آ رہا تھا اس نہر میں سے، اسی رخ کی طرف واپس چلنے لگے، اور چلتے چلتے اس درخت پہ پہنچ گئے جہاں سے سیب نیچے گرا تھا۔ تو پوچھا لوگوں سے، جی کون اس درخت کا مالک ہے؟ لوگوں نے کہا جی یہ صاحب ہے۔ دیکھنے میں بڑے نیک صاحب لگ رہے تھے، تو امید بن گئی کہ جی معاف کر دیں گے، کہ جی دیکھنے میں نیک بزرگ لگ رہے ہیں۔ تو جا کے کہا کہ بھائی آپ کا سیب اس درخت میں سے گر کے اور آگے کافی آگے جا کے نہر میں گرا ہوا تھا، تو میں نے کھا لیا، تو آپ اچھے آدمی لگ رہے ہیں، مجھے معاف کر دیں کہ میں نے یہ کھا لیا ہے تاکہ یہ میرے لیے حلال ہو جائے، آپ کی اجازت کے بغیر کھایا ہے، اور اگر معاف نہیں کرنا تو کوئی کام مجھے بتا دیں، پیسے تو ہیں نہیں، فاقے چل رہے ہیں، کوئی کام بتا دیں تو میں آپ کا کام وہ کر دوں گا، خدمت کر دوں گا کوئی۔ ان کی امید کے خلاف وہ جو بزرگ تھے، انہوں نے کہا کہ جی معاف تو نہیں کرنا ہے آپ کو، اور کام بھی کوئی نہیں بتانا ہے۔ اب یہ پریشان کہ جی اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ حلال چلے گیا جسم، حرام چلے گیا جسم میں۔ اب اس پریشانی کے عالم میں کہہ رہے ہیں بھائی کچھ بھی کر لیں، یا آپ مجھے بتا دیں اس کی قیمت کیا ہے، تو کچھ عرصے بعد جب میرے پاس پیسے ہوں گے تو دے دوں گا آپ کو۔ انہوں نے کہا جی یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ پھر انہوں نے کہا جی ایک ہی صورت ہو سکتی ہے کہ ایک میری بیٹی ہے جو آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، اور ٹانگوں سے لنگڑی ہے، اس سے اگر تم شادی کرتے ہو تو یہ سیب تمہیں معاف کرتا ہوں۔ آنکھوں سے اندھی، زبان سے گونگی، ٹانگیں بھی نہیں ہیں، تو در حقیقت ایک بیٹی جو کہ زندہ لاش سی ہے، اس سے شادی کرو گے تو یہ معاف ہے۔ اب ہمارے لیے تو ایسا سوچنا بھی عجیب و غریب ہے، مگر اتنا وہ پریشان وہ شخص کہ جی جسم میں حرام چلے گیا ہے، بہت دیر سوچا تو بہت استخارہ کیا، بہت سوچنے کے بعد کہا کہ جی ٹھیک ہے تیار ہوں، معاف کر دیتے ہیں تو حرام سے بہتر یہ ہے کہ یہ شادی کر لو۔ تو شادی کے لیے ہاں بھی بھر لی، اور ایک دو دن کے اندر ہی شادی نکاح ہو گیا اور شادی بھی ہو گئی۔ شادی ہوئی اور جب اس لڑکی سے ملاقات ہوئی تو انہوں نے دیکھا کہ جی وہ تو اندھی بھی نہیں ہے، بات چیت بھی ٹھیک کرتی ہے، زبان سے گونگی بھی نہیں ہے، ٹانگیں بھی صحیح سلامت ہیں، جیسے ایک ہوتی ہے عورت ویسے تھی۔ رات گزر گئی، صبح جب اس نئے سسر صاحب سے ملاقات ہوئی تو سسر صاحب کو بتایا کہ جی نہ تو یہ اندھی ہیں، نہ یہ زبان سے کوئی معذور ہے، نہ یہ ٹانگوں سے معذور ہیں، تو آپ تو یہ کہہ رہے تھے، تو آپ نے مجھ سے غلط بات کی۔ میں کہا جی غلط نہیں کی، آنکھوں سے اندھی میں نے اس کو اس لیے کہا کہ یہ میری اتنی نیک بچی ہے، اس نے زندگی میں کسی نامحرم کو نہیں دیکھا ہے۔ زبان سے گونگی میں نے اس لیے کہا کہ اس نے زندگی میں کبھی کسی نامحرم سے گفتگو نہیں کی ہے، اور ٹانگوں سے معذور میں نے اس لیے کہا کہ کبھی بھی زندگی میں گھر سے نکل کے میری اجازت کے بغیر نہیں گئی ہے۔ تو اتنی میری نیک بچی تھی، تو میں نے سوچا کہ اس کی شادی کسی ایسے ہونے سے ہونی چاہیے جو اسی کی طرح کا نیک ہو۔ جب ایک سیب کے اوپر آپ کو یوں تڑپتے ہوئے دیکھا کہ جی یہ حلال ہے یا حرام ہے، تو میں نے یہی سوچا کہ میری اس نیک بیٹی کے لیے آپ ہی کا رشتہ مناسب ہے۔ اللہ اکبر۔ تو حلال اور حرام کی فکر تو ہمیں سب سے زیادہ ہونی چاہیے تھی، اور سب سے زیادہ ملکوں میں جو حرام سے بچنے والے ملک ہیں وہ غیر اسلامی ملک ہیں۔ تو پانچ سوالات کا جواب دیے بغیر اللہ کے محبوب نے فرمایا کسی کے پیر ہل نہیں سکیں گے، اور پہلا سوال یہ ہے کہ زندگی کیسے گزاری، اور دوسرا سوال یہ ہے کہ جوانی کیسے گزاری، اور تیسرا سوال یہ کہ مال کہاں سے کمایا، اور چوتھا سوال یہ کہ مال کہاں پہ لگایا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا قول یہ ہے کہ ہم مال کہاں انسان خرچ کرتا ہے اس سے پتہ لگا لیتے ہیں کہ مال کہاں سے کمایا۔ جو مال حلال ذریعوں سے کمایا جاتا ہے وہ حلال کاموں پہ لگتا ہے، اور جو مال حرام ذریعوں سے کمایا جاتا ہے وہ پھر حرام کاموں پہ لگتا ہے۔ مگر یہاں یہ سوال اس لیے بھی ہے کہ مال کہاں لگایا، صرف اپنے اوپر ہی لگایا یا بہن بھائیوں پہ بھی لگایا، والدین پہ بھی لگایا، غریب مسکین پہ بھی لگایا، دین پہ بھی لگایا یا نہیں لگایا، بس اپنے آپ کو ہی دیکھتے رہے۔ تو مال کہاں لگایا یہ بھی بڑا سوال ہے، قیامت کے دن کے بڑے سوالوں میں سے سوال ہے۔ ہم سمجھتے ہیں کہ جی جہاں سے بھی کما لیا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، جہاں بھی خرچ کر دیا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ کا دیا ہوا مال ہے، اور اس مال کے بارے میں ایک ایک بات پہ سوال ہوگا۔ جو حلال کمایا ہے وہ تو سوال کے ذریعے سے اس کا مسئلہ حل ہونا ہے، جو حرام کمایا وہ تو وبال ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک بھکاری، ایک مانگنے والا شخص سائل آ گیا۔ اللہ کے پیارے محبوب کی مبارک سنت کہ جو بھی مانگنے والا آتا، آپ کے پاس زیادہ ہوتا تو زیادہ دیتے، تھوڑا ہوتا تو تھوڑا دیتے، اس کو خالی ہاتھ نہیں جانے دیتے۔ اپنے صحابہ کرام کو بھی فرمایا تھا کہ کوئی بھی آئے اس کی مدد کر دیا کرو اگرچہ تمہارے پاس ایک کھجور ہی کیوں نہ ہو۔ مگر اب یہ جو آئے اس وقت ایسا فاقہ تھا کہ دینے کو کچھ نہیں تھا، بالکل کچھ نہیں، تو خالی ہاتھ بھیجنا نہیں چاہتے تھے۔ تو آپ نے اس فقیر کو، اس سائل سے کہا کہ جی عثمان کے گھر چلے جاؤ، اور حضرت عثمان کو اللہ نے بڑا دیا ہوا تھا، اور جا کے وہاں کہنا کہ میں نے بھجوایا ہے تو وہ ضرور تمہاری مدد کریں گے۔ جو فقیر تھے یہ حضرت عثمان کے دروازے پہ چلے گئے، ابھی دروازے پہ دستک دینے والے ہی تھے کہ اندر سے آواز آئی، حضرت عثمان اپنی بیوی سے جھگڑ رہے ہیں کہ تم نے تیل زیادہ استعمال کر لیا۔ اس زمانے میں روشنی کرنے کے لیے تیل جلایا کیا جایا جاتا تھا، اب وہ تیل تھوڑا سا زیادہ استعمال کیا، اور بیگم پہ بڑے ناراض ہو رہے تھے۔ تو یہ جو سائل تھا اس نے کہا کہ جی اتنے جو تھوڑا سا ایکسٹرا تیل استعمال کرنے پہ جو اتنے ناراض ہو رہے ہیں، یہ میری کیا مدد کریں گے، ادھر سے کچھ ملنا نہیں ہے۔ تو ارادہ یہی کیا کہ چلتا ہوں یہاں سے، دروازے کو دستک بھی نہیں دیتا۔ جانے لگے تو دماغ میں خیال آیا کہ اللہ کے پیارے محبوب نے یہاں بھجوایا ہے، آپ کا ایک طرح سے حکم ہے، تو اگر ان سے ملے بغیر چلے گیا تو ایسا نہ ہو کہیں حکم عدولی ہو جائے۔ تو اس ڈر سے دروازے پہ کھٹکھٹا دیا، حضرت عثمان تشریف لے آئے، کہا کہ سائل ہوں، اللہ کے نبی کے در پہ گیا تھا، انہوں نے آپ کے پاس بھیج دیا کہ آپ کچھ مدد کر دیں گے۔ حضرت عثمان نے فرمایا جی اندر تشریف لائیں، اندر بلائے اور ان کو بٹھایا، فرمایا آپ تشریف رکھیں میں کچھ لے کے آتا ہوں۔ گھر کے اندر گئے، اتنا ساز و سامان اور اتنی مدد کی چیزیں تھیں کہ وہ ہکا بکا رہ گیا سائل کہ شاید ہی کوئی سخی انسان اتنا سخی ہوگا جتنا یہ عثمان ہے، اتنا لا کے دے دیا۔ بڑا خوش ہوا یہ فقیر کہ جی آج تو لاٹری لگ گئی۔ اور زیادہ خوشی بڑھ گئی جب حضرت عثمان نے فرمایا کہ آپ کو اللہ کے نبی نے بھیجا ہے تو آپ کھانا کھائے بغیر نہیں جائیے گا، ہم دونوں مل کے کھانا کھاتے ہیں۔ ان کو بٹھا کے اپنے ساتھ کھانا بھی کھلایا۔ کھانے کے دوران جب گفتگو ہوئی، تھوڑی سی بے تکلف ہی ہوئی، تو فقیر نے کہہ ہی دیا کہ حضرت سچی بات بتاؤں، مجھے تو آپ کے یہاں سے کچھ بھی ملنے کی امید نہیں تھی، اتنے تھوڑے سے تیل پہ آپ اپنی بیگم کو اتنا ڈانٹ رہے تھے تو میں نے کہا یہ مجھے کیا دے گا، مگر آپ نے تو جو دیا مجھے یہ میری سوچ سے بھی باہر ہے کہ کوئی انسان کسی دوسرے کی اتنی مدد کر سکتا ہے۔ حضرت عثمان نے فرمایا کہ دیکھو جو تیل میرے گھر میں خرچ ہو رہا ہے اس کا جواب میں نے قیامت کے دن دینا ہے، اور جو مال تمہارے اوپر خرچ کر رہا ہوں، جو صدقہ تمہیں دے رہا ہوں، اس کا کوئی جواب نہیں ہے قیامت کے دن، اس لیے اس کو کھل کے کر رہا ہوں۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن کا بڑا سوال یہ ہوگا کہ یہ مال کہاں خرچ کیا۔ اور آج ہماری سب سے بڑی فکر یہی ہوتی ہے کہ میرے پاس خرچ کرنے کے لیے مال نہیں ہے۔ سچی بات تو یہ ہے کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ سب سے زیادہ خوش قسمت وہ ہے جس کی کمر ہلکی ہو، جس کو اتنا کچھ مل جائے کھانے پینے کے لیے کہ زندگی گزر جائے۔ مگر آج ہم یہ چیز بنا بیٹھے ہیں کہ مال کا مقابلہ ہونا ہے، میرا گھر اس کے گھر سے بہتر ہو، میرے کپڑے اس کے کپڑوں سے بہتر ہو، میرا فون اس کے فون سے بہتر ہو، میری سواری اس کی سواری سے بہتر ہو، اور اسی پہ رونا دھونا چل رہا ہے۔ اور اگر ایسا نہیں ہے تو پھر لڑائیاں ہیں گھر میں۔ اللہ اکبر۔ اللہ کے پیارے محبوب کی دعا، میں تو حیران ہو گیا، آپ نے اللہ سے دعا کی، یا اللہ آل محمد کو، یعنی حضرت نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی خاندان کو، یا اللہ میرے خاندان کو بس اتنا رزق دے جو ان کے زندگی گزارنے کے لیے کافی ہو۔ اللہ اکبر۔ تو مال کہاں سے کمایا، یہ بھی قیامت کے دن کا سوال ہے، پہلے سوالوں میں سے سوال۔ اور مال کہاں لگایا، یہ بھی قیامت کے دن کے سوالوں میں سے سوال۔ تو چار سوال ہو گئے، زندگی کیسے گزاری، جوانی کیسے گزاری، مال کہاں سے کمایا، اور مال کہاں پہ خرچ کیا، اور پانچواں اور آخری سوال کہ جو علم حاصل کیا تھا اس پر عمل کتنا کیا۔ اور قیامت کے دن کے فیصلے علم پر نہیں ہونے، قیامت کے دن کے فیصلے عمل پہ ہونے ہیں۔ اس لیے جو عالم واقعی عالم ہوگا اس کو ہر وقت عمل کی فکر ہوگی، اور جو نفلی اعمال زیادہ کرتا ہے، حدیث پاک میں آتا ہے کہ میرا بندہ نفلی عمل کرتے کرتے میرے اتنے قریب ہو جاتا ہے کہ میں وہ آنکھ بن جاتا ہوں جس سے وہ دیکھتا ہے، اور میں وہ کان بن جاتا ہوں جس سے وہ سنتا ہے، میں وہ زبان بن جاتا ہوں جس سے وہ بولتا ہے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ واقعہ سنا کے اپنی بات مکمل کرتا ہوں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ جانے جاتے ہیں کہ بڑے عالم دین تھے، شافعی مذہب کو شروع کرنے والے، وہ بہت بڑی علمی شخصیت جانے جاتے ہیں، مگر حضرت کا علم بھی زیادہ تھا، عمل بھی بہت زیادہ تھا۔ ان کے زمانے میں بادشاہ جو تھے وہ ہارون رشید تھے، اور قیصر روم جو ہے اس زمانے میں ایک بہت بڑا ان کے ساتھ معاہدہ یہ ہوا تھا کہ جی ایک وہ بہت بڑا اماؤنٹ جو ہے، بہت بڑا اماؤنٹ ہارون رشید کو بھجواتے تھے ہر سال، یہ ایک معاہدہ تھا دونوں حکومتوں کے درمیان۔ ایک سال قیصر روم نے کہا کہ ہمارے عیسائی جو راہب ہیں نا، یہ بڑے ہی زیادہ علمی شخصیات ہوتے ہیں، میں ان کو تمہارے پاس بھیج رہا ہوں، اگر تمہارے لوگ ان کے دلائل کو رد کر سکیں گے، تمہارے علماء، ہارون رشید سے کہا، مسلمانوں کا جو بادشاہ تھا، اگر تمہارے علماء ان کو رد کر دیں گے تو پھر تو میں باقی رکھوں گا یہ جو سال میں ایک مرتبہ یہ جو اماؤنٹ تم کو بھیجی جاتی ہے، ورنہ پھر یہ بند کر دی جائے گی۔ راہب اتنے سارے آئے، اب آپ نے سارے علماء کو جمع کیا، امام شافعی رحمت اللہ علیہ کو بھی دعوت دی، سارے تیاری کرنے لگے کہ عیسائی بڑے راہب بہت ہی علمی شخصیات آ رہے ہیں تو ہمیں ان کا مقابلہ کرنا چاہیے۔ امام شافعی رحمت اللہ علیہ دریا کے اوپر مصلی بچھایا، اس کے اوپر بیٹھ گئے، جس دن ہونا تھا یہ مناظرہ دریا کے اوپر مسلح بچھایا، اس مسلح پہ بیٹھ گئے اور بادشاہ سے کہا، ہارون رشید سے، کہ ان کو کہو کہ یہاں آئے اور میرے ساتھ مناظرہ کریں۔ ان راہبوں نے جب یہ دیکھا کہ جی یہ مسلمانوں کے عالم کا یہ حال ہے، تو بغیر کسی دلیل کے، بغیر کسی مباحثے کے، وہ سارے مسلمان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ تو قیامت کے دن کا بڑا سوال یہ بھی ہوگا کہ جو علم حاصل کیا اس پر کتنا عمل کیا۔ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن کے ان سوال و جواب میں کامیابی نصیب فرمائے، قیامت کے دن کے حساب کتاب سے اللہ ہماری حفاظت فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ تھوڑی دیر کے لیے سب حضرات مراقبہ کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں، دنیا اور جو کچھ دنیا میں ہے اس سے ہٹ کٹ کے اللہ کی یاد میں ڈوب جائیں۔ تھوڑی دیر کے لیے اپنے دلوں میں اللہ کو یاد کر لیں، آنکھوں کو بند کر لیں، سر کو جھکا لیں۔
عزیزوں دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے۔ عزیزوں دوستو یارو، یہ دنیا دار فانی ہے۔ دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے۔ دل اپنا مت لگاؤ تم، قبر میں جا بنانی ہے۔ تم آئے بندگی کرنے، پھنسے لذات دنیا میں۔ تم آئے بندگی کرنے، پھنسے لذات دنیا میں۔ ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے۔ ہوئی اندھی عقل تیری، تیری کیسی جوانی ہے۔ دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم تو روزے رکھ نمازیں پڑھ خدا کو یاد کر ہر دم نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے نبی کے در کا خادم بن مراد اچھی جو پانی ہے دل اپنا مت لگاؤ تم قبر میں جا بنانی ہے عزیزوں دوستوں یاروں یہ دنیا دار فانی ہے
لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دعا کر لیجئے سبحان ربی العال الوہاب اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم ربنا ظلمنا انفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين اللهم إني ظلمت نفسي ظلما كثيرا ولا يغفر الذنوب إلا أنت فاغفر لي مغفرة من عندك وارحمني إنك أنت الغفور الرحيم اے اللہ ہم آپ کے عاجز مسکین بندے ہیں اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما ہماری خطاؤں سے درگزر فرما ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما اللہ برے دن سے محفوظ فرما اللہ بری رات سے محفوظ فرما میرے مالک برے کاموں سے محفوظ فرما اے اللہ ہمیں برے انجام سے محفوظ فرما اللہ ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما اللہ سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما اللہ اپنا قرب حاصل ہو جانے کے بعد اپنی دوری سے محفوظ فرما میرے مالک نعمتیں مل جانے کے بعد نعمتوں کے چھن جانے سے محفوظ فرما اللہ عزتیں ملنے کے بعد ذلت سے محفوظ فرما میرے مالک در در کے دھکے کھانے سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے محفوظ فرما اللہ اس سے پہلے کہ ظاہر کی آنکھیں بند ہو جائیں اللہ من کی آنکھیں کھلنے کی توفیق نصیب فرما اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں کفن پہنائیں میرے مالک ہمیں تقوی کی پوشاک نصیب فرما، اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں غسل دیں میرے مالک ہمیں غسل توبہ کی توفیق نصیب فرما، اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہماری نماز پڑھیں اللہ ہمیں نماز کی پابندی نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اور اے اللہ اس سے پہلے کہ لوگ ہمیں اللہ اس سے پہلے کہ ہمیں قیامت کے دن آپ کے سامنے کھڑا رکھ دیا جائے اے اللہ ہمیں اپنی رضا نصیب فرما، اللہ قیامت کے دن کی سختی سے محفوظ فرما، اللہ قیامت کے دن کے حساب و کتاب سے محفوظ فرما، اللہ آپ کے پیارے محبوب نے فرمایا قیامت کے دن کچھ ایسے خوش قسمت لوگ ہوں گے کہ جب وہ اپنی قبروں سے اٹھیں گے اللہ انہیں دیکھ کر مسکرائیں گے، وہ اللہ کو دیکھ کر مسکرائیں گے، اے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ چھوٹا منہ ہے بڑی بات ہے میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اللہ رحمت کا معاملہ فرما میرے مالک میں نیک نہ بن سکا اللہ تیرے نیکوں میں آ کے بیٹھ گیا ہوں، اللہ نیک نہ بن سکا اللہ نیکوں میں آیا بیٹھا ہوں، اللہ ان نیکوں کی برکت سے میرے مالک ہمیں بھی نیکی نصیب فرما، اللہ ان نیکوں کی برکت سے اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کا ایک قطرہ نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کی محبت نصیب فرما، اللہ نماز کی حضوری نصیب فرما، اللہ سجدے کا صدور نصیب فرما، میرے مالک رات کے آخری پہر کے مناجات کی لذت نصیب فرما، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں تو نے انکار نہیں کرتا، اللہ وہ تیرے کیسے بندے ہوتے ہیں رات کے آخری پہر میں تیرے سامنے محبت بھرے سجدے کرتے ہیں تو ان کے تذکرے اپنے فرشتوں میں کرتا ہے، میرے مالک ہمیں بھی ان میں شامل فرما، اے اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اے اللہ مجھے اپنی پستی کی شرم ہے، مجھے اپنی پستی کی شرم ہے تیری رفعتوں کا خیال ہے مگر اپنے دل کو میں کیا کہوں اسے پھر بھی شوق وصال ہے، اللہ اپنی کمزوریوں کے باوجود میرے مالک دل سے یہی آواز نکلتی ہے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے، تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے، ہوا او ہرس والا دل بدل دے، میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے، اللہ رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اٹھے ہوئے ہاتھوں کی لاج فرما، میرے مالک جہاں جہاں مسلمان پریشانی کے عالم میں ہیں اللہ ان کی پریشانیوں کو دور فرما، اللہ جو ہمارے بھائی فلسطین میں ظلم کا شکار ہے اے اللہ ان ظالموں سے انہیں نجات نصیب فرما، اے اللہ ہمارے ان بھائیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ ہماری بہنوں بیٹیوں کی حفاظت فرما، اے اللہ جو بزرگ وہاں پہ اللہ تتر بتر ہو گئے اللہ ان کی حفاظت فرما، اے اللہ ان ظالموں کے شر سے حفاظت فرما، اے اللہ ملک فلسطین کو آزادی نصیب فرما، اے اللہ ان کافروں کو چن چن کر دفع دور فرما، اللہ ان کی صفوں میں انتشار فرما، اے اللہ ان کے ساتھ اپنی رح ان کے ساتھ اے اللہ ان کو ہدایت نصیب فرما، اور جس کی قسمت میں ہدایت نہیں اللہ انہیں چن چن کر دفع دور فرما، میرے مالک اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ اپنی رحمت کا معاملہ فرما، اللہ ہمارے تینوں حرم کی حفاظت فرما، اے اللہ حرم مکہ کی بھی حفاظت فرما، اللہ حرم مدینہ کی بھی حفاظت فرما، اور اے اللہ حرم اقصا کی بھی حفاظت فرما، میرے مالک ہمیں بار بار اپنے گھر کا دیدار نصیب فرما، اللہ اپنے پیارے محبوب کے در کی حاضری نصیب فرما، اے اللہ اٹکے ہوئے کاموں کا ہونا آسان فرما، اللہ الجھے ہوئے کاموں کو اپنی رحمت سے سلجھا، میرے مالک کرم کے فیصلے فرما، اللہ اپنے کرم کے فیصلے فرما، اللہ جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا اللہ ان کو بھی بھی ان دعاؤں میں شامل فرما. اللہ جو دور بیٹھے ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہے ہیں, اللہ ان کے دلوں کو بھی اپنی محبت سے لبریز فرما. میرے مالک ہمارے عزیز اقارب رشتہ دار مشائخ اساتذہ والدین جو بھی اس دنیا سے فوت ہو چکے ہیں جو حیات ہیں, اللہ ان سب کی مغفرت فرما. اللہ جن کی مغفرت فرما دی اپنے قرب کے اعلیٰ درجات نصیب فرما. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم, تب علينا انك انت التواب الرحيم. وصلى الله تعالى على حبيبه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين.
ایک ضروری اعلان سماعت فرما لیجئے. حضرت کل جمعے کی نماز جامع مسجد اطاعت میں پڑھائیں گے. بیان 1:20 پہ شروع ہوگا اور جمعے کی نماز 2 ہوگی. جو جمعے پہ آنا چاہتے ہیں جامع مسجد اطاعت مہران ٹاؤن میں آ سکتے ہیں. اس کے علاوہ روزانہ صبح مراقبہ ہوتا ہے, جو عام دنوں میں نہیں تشریف لا سکتے وہ کوشش کریں کہ اتوار کے دن لازمی مراقبے میں آئیں اور حضرت سے ملاقات کر لیں. جزاک اللہ.